Assalamu alaikum. Brothers can come forward, inshallah. The bayan is about to commence. Inshallah, that Maulana will be speaking in Urdu. Those that do not understand, to the left, my left rear of the masjid, Mufti Masood Nanabai, inshallah, will do the translation. As I mentioned, after Asr Salah, alhamdulillah, we are very fortunate, honored to have an esteemed guest in the personality of Hazrat Maulana Salim Daurat Sahib Maddazillahu, who hails from Leicester in England. He has come all the way to grace us with his presence, to benefit us. So inshallah, let's take the maximum benefit. Hazrat is running an institute in Leicester known as the Leicester Islamic Academy, which is in essence a Darul Uloom, and they have the syllabus up to the final year of graduation, up to Bukhari Sharif. Hazrat has been fortunate to be blessed with the sohbat and the company of luminaries, in fact great spiritual giants of recent times. Hazrat has been blessed with the sohbat and company of people like Hazrat Haji Farooq Sahib Rahmatullah Ali, Hazrat Maulana Yusuf Sahib Ludhianvi Rahmatullah Ali, Hazrat Maulana Hakim Muhammad Akhtar Sahib Rahmatullah Ali. So inshallah, we come closer, we will benefit. Hazrat graduated from the Darul Uloom in Bari. He taught there for about 10 years. And later, he opened up his institute with the Fadl of Allah, which is running very well, smoothly, very successful. So inshallah, I think most of us here do understand Urdu. For those who need a translation, we've got Mufti Masood there, ready to do the translation, inshallah.
الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ألائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنه کا بڑا احسان ہوا کہ اس نے اس کی محبت کی طلب کرنے والے حضرات کی صحبت کی سعادت نصیب فرمائی. آپ حضرات ہر مہینے آزاد ویل کی جامع مسجد میں حضرت مفتی سعید احمد متارا صاحب دامت برکاتہم کی صحبت میں حاضری دیتے ہیں. یہ آپ کا بہت مبارک کہ کسی طرح آپ حضرات کو اللہ تعالی شانہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے. آپ کو حضرت مفتی صاحب سے حسن ظن ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم اگر حضرت مفتی صاحب کی صحبت میں جائیں گے, ان کی صحبت میں بیٹھیں گے, تو اللہ تعالی شانہ نے حضرت مفتی صاحب کے دل میں اپنی محبت کا جو حصہ رکھا ہے کہ صحبت آج نصیب ہو رہی ہے, اور اللہ سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد بنا دے. حضرت مفتی صاحب نے شفقت فرمائی, اور ابھی تو میں انگلینڈ ہی میں تھا اور انہیں جب میری آمد کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو قاری حذیفہ کو پہلے سے کہہ دیا کہ سنیچر عشاء کی نماز کے بعد ہمارے پروگرام میں وہ شرکت کر کے کچھ گفتگو کرے. تو یہ مجلس تو اتنی مبارک ہے, اور میرے دل میں الحمدللہ حضرت مفتی صاحب مدظلہم العالی کی اتنی قدر ہے کہ مجھے دعوت ملتی نہ ملتی میں اس محفل میں شرکت کرتا. اور اللہ تعالی شانہ کی محبت پانے کی غرض سے, اصلاح کی نیت سے, تزکیہ کی نیت سے شرکت کرتا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. آپ حضرات ضرور اس مجلس کا اہتمام, اور اپنے شیخ ثابت ہو جاتا ہے, اپنے شیخ کی صحبت کو چھوڑ کر کسی اور کی صحبت میں جا کر بیٹھنا یہ مبتدی اور بگینر کے لیے بہت مہلک ہو سکتا ہے. اس لیے جو بگینرز ہیں, جو ابھی ابھی سالک بنے ہیں, بیعت بہت پہلے ہو چکے تھے لیکن راستے پر چل نہیں رہے تھے, اور ابھی ابھی سلوک کا ذوق پیدا ہوا, انہیں بس اپنے شیخ ہی کی مجلس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس راہ میں توحید مطلب بہت ضروری ہے, اور توحید مطلب کا مقصد یہ ہے کہ مجھے روحانی فیض اور روحانی ترقی صرف میرے شیخ ہی سے ملے گی. روحانی فیض تو اللہ سے ملتا ہے لیکن سبب شیخ ہوتا ہے. دنیا میں موتی کوئی نہیں ہے, دنیا میں ظاہری علم اور باطنی علم جن سے ہمیں نصیب ہوتا ہے ان میں سے موتی دینے والا کوئی نہیں ہے, سب قاسم ہیں, تقسیم کرنے والے ہیں. خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم, میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں. إنما حسر يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إنما أنا قاسم والله يعطي. یہ پوری حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی شانہ خیر عظیم کا یا خیر عمیم کا فیصلہ فرماتے ہیں. خیرن کی تنوین میں دونوں احتمال ہیں, یہ تعمیم کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور تعظیم کے لیے بھی. تو اللہ تعالی شانہ جسے بہت بڑی خیر عطا کرنا چاہتے ہیں, یہ اللہ تعالی شانہ جسے بہت عام خیر نصیب کرنا چاہتے ہیں, اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کسی کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو چیز ابو بکر کو ملی وہ ہمیں نہیں ملی, جو عمر کو ملی وہ ہمیں نہیں ملی, جو عثمان کو ملی وہ ہمیں نہیں ملی, جو علی کو ملی وہ ہمیں نہیں ملی رضی اللہ عنہم. محنت ہم سب کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا آگے جواب دیا کہ بھئی دیکھو, دیتا تو اللہ ہے, تو اللہ تعالی شانہ جس کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, خیر عظیم کا یا خیر عمیم کا, اسے فقہ کی دولت سے نوازتے ہیں اور اللہ دیتے ہیں میرے ذریعے, لیکن میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں. دیتا تو اللہ ہے اور اللہ عالم الغیب ہے, اس لیے میرے ذریعے تقسیم کرتا ہے تمہارے مجاہدوں کے مطابق. جس کا جتنا مجاہدہ اسے اللہ تعالی میرے ذریعے اتنا ہی دیتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے زیادہ مجاہدہ, تو اللہ تعالی شانہ نے انہیں سب سے زیادہ دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مجاہدہ, اللہ تعالی شانہ نے انہیں بہت کچھ دیا. میرے محبوب حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ شیخ میں شان محمدی ہو اور مرید میں شان صدیقی ہو تو پھر کام بنا بنایا ہوا ہے. شیخ میں شان محمدی ہو, شیخ متبع سنت ہو, شیخ متبع سنت ہو. حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ کامل کی تین علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ اس کا دین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جیسا ہو. جیسے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دین کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کرتے, اسی طرح شیخ بھی دینی معاملات میں کمپرومائز کرنے والا نہ ہو, متبع شریعت ہو, شریعت کے دائرے میں رہ کر سب کام کرنے والا ہو. تو پہلی علامت شیخ کامل کی یہ ہے کہ اس کا دین انبیاء جیسا ہو. دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا انتظام بادشاہوں جیسا ہو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں کی نظر جب کسی بھولے آدمی پر پڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اللہ والا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھولا ہونا کمال کی بات نہیں ہے. اگر بھولا ہونا کمال کی بات ہوتا تو اللہ تعالی شانہ 1,24,000 انبیاء میں سے کم ایک نبی کو تو بھولا بناتے, لیکن کوئی نبی بھولا نہیں آیا. ہوشیار, بیدار, انتظام اس کا بادشاہ ہو جیسا ہو اور تشخیص اس کی طبیبوں جیسی ہو. یہ شیخ کامل کی تین علامت ہے کہ متبع شریعت ہو, انتظام اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, وہ معاملات معاشرت ہر چیز کا خیال رکھ کر کے انتظام کرتا ہو, اور اس کی تشخیص طبیبوں جیسی ہو, ڈاکٹروں جیسی ہو. ماہر ڈاکٹر جیسے نبض پکڑ کے, ماہر حکیم نبض پکڑ کے بتا دیتا ہے کہ کیا مرض ہے, اور اس کے بعد تجویز بھی فوراً, پرسکرپشن بھی فوراً کہ اس دوا کے لیے یہ دوا, اس بیماری کے لیے یہ دوا. تو شیخ کامل بھی اپنے مریض کی حالت کو سن کر پڑھ کر فوراً
بیماری کا پتہ لگا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو پرسکرپشن دیتا ہے اس پر اگر مرید عمل کرتا ہے تو پرسکرپشن کارگر ہوتا ہے.
میں نے اپنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ ایک عالم نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خط لکھا اور خط میں اس نے انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت راستے میں جب چلتا ہوں اور نامحرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو نظر ہٹا نہیں سکتا. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ نظر ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نظر جمانے کی ضرورت ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو مریض تھے، ان کے لیے دوا. اس لیے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی حالت کو جانتے تھے، اور حکیم الامت طبیب الامت. تو حضرت نے جواب میں یہ لکھا کہ نظر ہٹانے کی ضرورت نہیں، نظر جمانے کی ضرورت ہے. تو نظر جماؤ اور جمع کر کے یہ سوچو کہ یہ میری بیٹی کے برابر ہے، میری ماں کے برابر ہے، یا میری بہن کے برابر ہے. اگر بیٹی کی عمر کی ہے تو یہ تصور کرو کہ یہ تو میری بیٹی ہے اور بیٹی کو میں اس نظر سے دیکھوں. اگر بہن کی عمر کے برابر ہے تو یہ تصور کرو کہ یہ تو میری بہن ہے، بہن پر گندی نظر ڈالوں. اور ماں کی عمر کے برابر ہے تو یہ سوچو کہ یہ تو میری ماں ہے، ماں پر کیسے میں گندی نظر ڈال سکتا ہوں. اور یہ خط حضرت نے روانہ کر دیا، اور دو ہفتے کے بعد اطلاع کرو. تو دو ہفتے کے بعد انہوں نے وہاں سے خط لکھا، تیسرے ہفتے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط پہنچا جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ حضرت الحمدللہ مرض سے نجات مل گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ جو ہے، شیخ وہ تو تقسیم کرتا ہے، دیتا اللہ ہے. شیخ تقسیم کرتا ہے، دیتا اللہ ہے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے، شیخ تو ایک واسطہ ہے. پیدا ہمیں اللہ کرتے ہیں لیکن ماں باپ واسطہ، اس لیے ماں باپ بھی محترم بن جاتے ہیں. تو باطنی فیوز بھی ہمیں اللہ دیتے ہیں لیکن چونکہ شیخ واسطہ بنتا ہے اس لیے شیخ بھی محترم ہو جاتا ہے. اسے علم اللہ دیتا ہے لیکن ملتا ہے استاد کے واسطے سے، استاد محترم ہو جاتا ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ توحید مطلب بہت ضروری ہے. آج کل لوگوں میں ایک مرض یہ ہے کہ وہ بہت سے بزرگوں سے تعلق صرف اس لیے جوڑتے ہیں کہ لوگوں کی وہ واہ واہ حاصل کر سکیں. میں بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. اصلاح اگر مقصود ہوتی تو اپنے شیخ سے خوب مضبوط تعلق رکھتے اور شیخ کی منشا کے مطابق معاملات کی پابندی کرتے، اصلاح کی فکر کرتے، اور تزکیہ کے جو راستے شیخ بتلاتے ہیں ان راستوں پر چلتے. بیعت ایک جگہ پر ہو گئے، تعلق اور 10 جگہ پر ہے، لیکن 11 میں سے ایک کی رہنمائی پر بھی چل نہیں رہے ہیں. بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جہاں کہیں کسی کو ملیں گے تو کسی شیخ کا حوالہ دے کر کہیں گے کہ آج حضرت سے میری بات ہوئی تھی، حضرت نے آپ کو سلام کہا ہے. اور ایک دن گزرے گا پھر دوبارہ انہیں سے ملاقات کریں گے تو کہیں گے کہ آج فلاں حضرت سے میری بات ہوئی تھی، حضرت نے آپ کو سلام کہا ہے. یہ حب جاہ کے طالبین ہیں، حب جاہ کے طالبین ہیں. جہاں تک مشائخ سے تعلق ہے تو ہمارا جو شیخ ہے وہ بمنزل باپ کے ہیں، اور دوسرے جتنے مشائخ ہیں وہ بمنزل چچے کے ہیں. اور اگر کوئی بیٹا اپنے چچے کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے تو باپ ناراض نہیں ہوا کرتا. ہاں اگر چچے کی صحبت میں جانے کی وجہ سے بیٹے کی ترقی میں رکاوٹ آ سکتی ہے تو باپ کہے گا کہ بیٹا ابھی نہیں، چچا کی بس ابھی مت بیٹھا کرو.
استفادہ سب سے کر سکتے ہیں شیخ کی منشا کو ملحوظ رکھتے ہوئے، شیخ کی اجازت کے ساتھ. ہمیں جو کچھ لینا ہے اپنے شیخ سے. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی شانہ سارے اولیاء کو ایک جگہ پر جمع کر دیں، جہاں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بھی ہوں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی ہوں، بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بھی ہوں، یہ سارے اکابر موجود ہوں، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہوں، تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم تو حاجی صاحب کی صحبت کو چھوڑ کے کسی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ حاجی صاحب ان سے لیں گے ہم تو حاجی صاحب سے لیں گے، ہمیں جو فیض ملے گا ہمیں اپنے شیخ سے ملے گا. تو شیخ کے بارے میں یہ عقیدت ہونی چاہیے. تین شرطیں ہیں فیض کے لیے، ایک عظمت، دوسری محبت اور تیسری عقیدت. عظمت ہو دل میں، اپنے شیخ کی محبت ہو دل میں، اور تیسری عقیدت. عقیدت کا معنی یہ ہے کہ اندر یہ اعتقاد ہو اور بلیف ہو کہ فلاں بزرگ بھی بہت بڑے ہیں اور فلاں بزرگ بھی بہت بڑے ہیں اور فلاں بزرگ بھی بہت بڑے ہیں. یہ خیال اگر آئے تو بھی کوئی حرج نہیں کہ ہمارے شیخ سے وہ بڑے بزرگ ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن مجھے جو کچھ ملے گا وہ میرے شیخ ہی سے ملے گا. اگر حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم کے مریدین میں سے کسی کا خیال یہ ہو کہ پاکستان میں فلاں بزرگ رہتے ہیں وہ ہمارے حضرت مفتی صاحب سے بہت بڑے ہیں، انڈیا میں فلاں بزرگ رہتے ہیں وہ ہمارے حضرت مفتی صاحب سے بہت بڑے ہیں، لیکن وہ بڑے اپنی جگہ پر، مجھے جو کچھ ملنے والے ہیں وہ انہی سے ملنے والا ہے، یہ عقیدت کے خلاف نہیں ہے. شیخ کی صحبت میں طلب لے کر آئے، طلب لے کر، شیخ کی صحبت میں طلب لے کر آئے، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ. عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ، طلب لے کر محتاج بن کر آئے. ایک ہے صرف طلب لے کر آنا، ابھی اعلان ہو کہ باہر ایک ایک ہزار کی نوٹ تقسیم ہو رہی ہے، ایک ایک ہزار رین کی نوٹ تقسیم ہو رہی ہے، تو ہر شخص کے دل میں چاہت ہوگی کہ بھئی ایک ہزار اگر مفت میں مل جاتے ہیں تو کیا حرج ہے، لیکن گھر میں ایک لاکھ پڑے ہوئے ہیں، بینک میں ایک لاکھ پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی باہر طلب لے کر تو نکلے گا مگر محتاج سمجھ کر نہیں اپنے آپ کو. اور دوسرا وہ شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک طالب علم جس کے جیب میں صرف دس رینڈ ہے، صرف دس ڈالر ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ ایک ایک ہزار تو ٹھیک، نہ ملے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور وہ دوسرا اس طرح جائے گا کہ خالی ہاتھ اگر آیا تو سب کچھ برباد، اس لیے کسی طرح بھی نوٹ ہاتھ میں آنا ضروری ہے، اس لیے کہ میں محتاج ہوں. اگر کوئی شخص اپنے شیخ کی مجلس میں بغیر طلب کے آتا ہے، بغیر طلب کے، تو وہ الٹا برتن لے کر آتا ہے، الٹا برتن. اب الٹا برتن لے کر کوئی دودھ لینے کے لیے جاوے اور اس کے اوپر دودھ کی ٹینک کا نل کھول دیا جاوے اور پوری ٹینک بہ جاوے اس برتن کے اوپر، اس میں ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. تو بغیر طلب کے کوئی اپنے شیخ کی مجلس میں جاتا ہے، اسے تو ایک قطرہ فیض بھی نہیں ملے گا. طلب لے کر جاتا ہے لیکن محتاج بن کر نہیں. تو برتن تو سیدھا ہے مگر سوراخ والا. اب فیض آ رہا ہے مگر جا رہا ہے، فیض آ رہا ہے مگر جا رہا ہے، فیض آ رہا ہے وہ بھی خالی ہاتھ جائے گا. اس لیے طلب لے کر محتاج بن کر کے آج کی اس مجلس میں اگر میں جس چیز کو لینے کے لیے جا رہا ہوں وہ چیز مجھے نہیں ملی، تو ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کے لیے میری محرومی رہے، ہو سکتا ہے کہ حضرت چلے جائیں، اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے، ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کے بعد حضرت چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ اس مجلس کے بعد میں چلا جاؤں،
بس یہی ایک مجلس ہے میرے پاس، اس خیال کو لے کر آؤ میرے بھائیو، یہی ایک مجلس ہے میرے پاس. یہ جو ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ آج بھی آئیں گے، آئندہ مہینے بھی آئیں گے، پھر ایک مہینے کے بعد آئیں گے، رمضان و مبارک میں ہم خانقاہ میں جاتے ہیں، 10 دن ہے میرے پاس، اور پھر آئندہ سال بھی، پھر اس کے بعد والے سال بھی، ہر سال انشاءاللہ آؤں گا. شیخ کی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھے، کہ ہو سکتا ہے کہ آج جو فیض تقسیم ہو رہا ہے اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ مجھے کچھ آج اس مجلس کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، یہ موقع پھر دوبارہ مجھے نصیب نہ ہو. طلب لے کر آئیں، محتاج بن کر آئیں کہ میں محتاج ہوں ان کا. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مبتدی جب باقاعدہ سالک بن جائے، اسے سلوک کی سوجھ بوجھ نصیب ہو جائے اور وہ توحید مطلب کا مفہوم سمجھ لے، تو پھر وہ دوسرے مشائخ کی مجلس میں اگر جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اسے پھر دوسرے مشائخ کی مجلس میں بیٹھ کر جو کچھ فیض وہاں سے حاصل ہوتا ہے، اسے یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ یہ میرے شیخ ہی کا فیض ہے جو یہاں سے مجھے ملا ہے. وہاں بھی دل میں یہ خیال نہ آنے دے کہ میرے شیخ کی اتنی مجلسوں میں بیٹھا، آج جو مجھے یہاں فائدہ ہوا وہ وہاں نہیں ہوا. شیطان راہ مارتا ہے اس طرح. اسی لیے شروع شروع میں شیخ جو ہے، اور کچھ لوگوں کو بعد میں بھی جن کے بارے میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان کے ورطے میں آ سکتا ہے، دوسرے مشائخ کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتا. یہ تصوف کا مسئلہ ہے، ورنہ آپس میں مشائخ کی کوئی رنجش نہیں ہوتی، وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ چلا جائے اور اس سے اس کو فائدہ ہو جائے، الحمدللہ. جو مشائخ ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، وہ بیچارے اس طرح کی مجلسوں میں جب آتے ہیں تو یہ خیال کر کے آتے ہیں کہ اے اللہ، میں تو شیخ کیا آج تک طالب بھی نہیں بن سکا تیرا، تو یہ اتنے سارے تیرے طالبین مجلس کے بہانے سے ہر مہینے جمع ہو جاتے ہیں، تو میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کی برکت سے میں بھی طالب ہو جاؤں. کوئی شیخ اس نیت سے نہیں آتا کہ میں کچھ دینے کے لیے جا رہا ہوں، وہ تو خود طالب بن کر آتا ہے، وہ تو خود رمضان میں بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو یہ سمجھ کر بیٹھتا ہے کہ اتنے سارے اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے عشق کے طالبین اس کے در پہ آ رہے ہیں اور اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ آپ ہمیں اپنا عشق دے دیجئے، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، ان کے بہانے مجھے بھی کچھ مل جائے، اور مجھے اللہ تعالی شانہ نے ایک سبب بنایا ہے، اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو یہ بھی جمع نہیں ہوں گے، تو چلو میں بھی بیٹھ جاؤں تاکہ یہ سب جمع ہو جائے اور ان کی برکت سے مجھے بھی کچھ مل جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، لک رکھیے، میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیعت جو ہے، بیعت یہ سنت ہے، بیعت سنت ہے اور اصلاح فرض، اور عموماً چونکہ اصلاح بغیر شیخ کے ہوتی نہیں، اس لیے کسی شیخ سے رابطے میں رہنا یہ واجب، چاہے بیعت ہو کر یا اصلاحی تعلق رکھ کر، اس لیے کہ بدو شیخ کی مدد کے اس راہ میں، عادت اللہ یہ ہے کہ بدو شیخ کے اس راہ میں ترقی نہیں ہوتی، تو اصلاح فرض ہے اور بغیر شیخ کے وہ اصلاح ہوگی نہیں، اس لیے کسی بھی شیخ سے رابطہ رکھنا یہ واجب ہے اور بیعت ہونا یہ سنت ہے. حجی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے بعد یہ فرماتے تھے کہ اگر ایک شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ آج اگر میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو میری بیوی کو طلاق، وہ آیا مسجد میں، اس نے فرض نہیں پڑھی، 3 رکعت وتر پڑھی جو کہ واجب ہے، شروع کی 4 سنت بھی پڑھی، بعد والی 2 سنت بھی پڑھی، حضرت پوچھتے تھے کہ طلاق ہو گئی یا نہیں، اتنی ساری رکعتیں پڑھی، 4 رکعت سنت غیر موقعہ پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، 3 رکعت وتر کی، تو 9 رکعتیں پڑھی، چھوڑی صرف 4 ہیں، طلاق ہوگی کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں حضرت طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ اس نے فرض نہیں پڑھی. پھر اگر پوچھتے تھے کہ دوسرا آیا، اس نے بھی یہ قسم کھائی تھی کہ اگر آج عشاء کی نماز میں نے نہیں پڑھی تو میری بیوی کو طلاق، وہ آیا مسجد میں بیٹھ گیا، سنتیں نہیں پڑھی، اور اس کے بعد اس نے 4 رکعت فرض پڑھی، اور فرض کے بعد 2 سنت بھی نہیں پڑھی، 3 واجب بھی نہیں پڑھی، یعنی 4 رکعت پڑھی اور 9 رکعتیں چھوڑی، تو حضرت میں طلاق ہوئی نہیں, طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی سے باضابطہ بیعت نہیں ہوتا لیکن اپنی اصلاح کراتا ہے تو اس نے فرض ادا کر دیا, اور ایک شخص کسی سے باضابطہ بیعت ہوتا ہے اور اپنی اصلاح نہیں کراتا, قیامت کے دن یہ ماخوذ ہو جائے گا. اس لیے اہتمام سے آؤ. اپنے شیخ کی صحبت بہت ضروری, اپنے شیخ کی صحبت بہت ضروری. سلوک میں ترقی کے لیے جو بنیادی رکن ہے وہ تو ہے مجاہدہ. سلوک میں ترقی کے لیے, اصلاح میں ترقی کے لیے, تزکیہ کے لیے جو بنیادی رکن ہے وہ تو ہے مجاہدہ. معمولات بنیادی رکن نہیں ہے, ذکر و اذکار بنیادی رکن نہیں ہے, اور شیخ سے بیعت ہونا اور شیخ کی صحبت میں بیٹھنا یہ بھی بنیادی رکن نہیں. بنیادی رکن ہے مجاہدہ. اور مجاہدی کا کیا معنی ہے؟ مجاہدی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے, جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے, ان کو کسی بھی حالت میں بجا لانا. اور اللہ تعالی شانہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے ہر حال میں بچنا, یہ ہے مجاہدہ. مجاہدے کے دو درجے ہیں. مجاہدی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ فرائض واجبات ضروری احکام کو پورا کرنا اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا, یہ ہے مجاہدے کا پہلا درجہ. اور اگر مجاہدی کا یہ پہلا درجہ کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اور مجاہدی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ فرائض کو بھی برابر ادا کرتا ہے, واجبات کو بھی برابر ادا کرتا ہے, اور مزید مجاہدہ یہ ہے کہ سنن بھی اس کی زندگی میں ہے, اور آگے اور ترقی کر کے مستحبات بھی اس کی زندگی میں آ گئے ہیں, اور ترقی ہوئی تو نوافل بھی اس کی زندگی میں ہیں, اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے تو بچتا ہی ہے. اس نے اتنی ترقی کی اللہ تعالی شانہ کے ڈونٹس اور اللہ تعالی شانہ کے منہیات سے بچنے کی کہ اس کی زندگی میں مکروہات تنزیہیہ سے بھی احتیاط ہے. یہ مجاہدے کا دوسرا درجہ. جو شخص مجاہدے کے پہلے درجے میں کامیاب ہوتا ہے وہ اللہ تعالی شانہ کا عاشق ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ترقی کرتے کرتے مجاہدے کے دوسرے درجے میں بھی کامیاب ہوتا ہے, وہ اللہ تعالی شانہ کا محبوب ہو جاتا ہے. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. یہ مجاہدے کا پہلا درجہ کہ میرا بندہ, میرا تقرب کسی بھی چیز سے حاصل نہیں کرتا جو میری نظر میں زیادہ محبوب ہو اس سے جو میں نے اس پر ضروری قرار دیا ہے. تو فرض میں نے ضروری قرار دیا ہے, واجب میں نے ضروری قرار دیا ہے, حرام سے بچنا ضروری قرار دیا ہے, مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری قرار دیا ہے, تو فرائض اور واجبات کے اہتمام اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے سے بندہ جتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا دوسری چیزوں سے نہیں, اس سے وہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے, اللہ کا ولی ہو جاتا ہے پہلے درجے کا, یعنی ولایت خاصہ اسے نصیب ہو جاتی ہے, صفت احسان اسے حاصل ہو جاتی ہے. لیکن آگے پھر حدیث قدسی میں اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, اور میرا بندہ اس پر بس نہیں کرتا کہ چلو فرائض اور واجبات کنٹرول میں آ گئے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا کنٹرول میں آ گیا ہے, تو اب سنن, مستحبات, نوافل, مکروہات تنزیہیہ یہ سب اہم چیزیں نہیں ہیں. نہیں, وہ برابر ان چیزوں کے ذریعے بھی میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے جو والنٹری ہے اور کمپلزری نہیں ہے. اس میں سنن بھی آ گئی, اس میں مستحبات بھی آ گئے, اس میں نوافل بھی آ گئے, اور اس میں مکروہات تنزیہیہ سے بچنا بھی آ گیا. جب بندہ اس دوسرے درجے کے مجاہدے پر آ جاتا ہے تو صفت احسان کا اوپر والا درجہ میں اسے نصیب کرتا ہوں, حتی احبہ, میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں. پہلے درجے کے مجاہدے سے میں محبوب ہوتا ہوں اور وہ میرا محب,
میں معشوق اور وہ میرا عاشق. اور جب دوسرے درجے کے مجاہدے پر یہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ میرا عاشق، میں اس کا عاشق، میں اس کا معشوق اور وہ میرا معشوق. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں ایک مصرع کہ لیس الشان ان تحب وانما الشان ان تحب. یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ تو کسی کا عاشق ہو جاوے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ کوئی تیرا عاشق ہو جاوے، تو محبوب بن جاوے اور پھر اللہ کا محبوب بن جاوے، اللہ کا محبوب بن جائے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک پردیسی مسافر کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے چند سوالات پوچھے. پہلا سوال یہ تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اسلام اعمال کا نام ہے. مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو ایمان اعتقاد کا نام ہے. بلیفس کو ایمان کہتے ہیں، اور بلیفس کے بعد جو ڈیووشنز ہیں، جو اعمال ہیں، جو احکام ہیں، ان کو اسلام کہتے ہیں. تو ایمان کیا ہے؟ تو جواب میں کہا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره من اللہ. اسلام کیا ہے؟ ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اس کے بعد تیسرا سوال پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس میں شارحین کی دو رائے ہیں. شرح کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ احسان جو ہے، احسان کے سوال کے جواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتلائی، یہ دو باتیں نہیں ہیں، بات ایک ہی ہے مگر تعبیر دو ہے اس کی. ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی اگر اللہ تیرے سامنے ہوتے اور تو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا تو تلاوت کیسے کرتا؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا تو نماز کیسے پڑھتا؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا تو درود شریف کیسے پڑھتا؟ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا اور دعا کرتا تو دعا کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو عبادت ایسی بن جاتی ہے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے. یہ ہے مقام مشاہدہ. شارحین کی دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ الگ الگ احسان کے دو مقامات ہیں، اور شارحین کی ایک اور جماعت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ دو الگ الگ مقامات نہیں ہیں، ایک ہی مقام ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے دو عنوان اختیار کیے. تو جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس میں احسان کے دو درجے بیان کیے ہیں، پہلا درجہ یہ ہے مقام مراقبہ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا تو تیری عبادت کیسی ہوتی؟ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہو اور تو عبادت کر رہا ہو. تو یہ تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اللہ کو دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتا، اور تو نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا تصور ذہن میں نہیں آ سکتا، تو اگر تو اللہ کو دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتا تو پھر تو اس شخص کے معاملے کی طرح معاملہ کر جسے اللہ دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس لیے کہ اللہ تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اسے کہتے ہیں مقام مشاہدہ. یہ دو درجے ہیں، مقام مراقبہ، مقام مشاہدہ. ترقی کرتے کرتے سالک جب پہلے درجے پر پہنچتا ہے تو اسے مقام مراقبہ حاصل ہوتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ فیل ہوتا ہے اسے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد بھی اس کا مجاہدہ جاری رہتا ہے، فرائض واجبات کا اہتمام، مکروہات تحریمیہ، مکروہات تنزیہیہ سے، مکروہات تحریمیہ حرام سے بچنا، ساتھ میں سنن نوافل، مکروہات تنزیہیہ سے بچنا، مجاہدہ برابر جاری رکھتا ہے
تو دوسرے درجے پر پہنچ جاتا ہے جب اسے ایسا احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا مگر اللہ کی قدرت کو کار فرما دیکھ سکتا ہوں. مفتی سعید صاحب کو کوئی بات سمجھاتے ہوئے وہ سنتا ہے تو اسے ایسا نہیں لگتا کہ مفتی سعید صاحب بول رہے ہیں بلکہ خیال یہ آتا ہے کہ مفتی سعید صاحب کو اللہ بلوا رہا ہے. تو کمال کو دیکھ کر کمال کو پیدا کرنے والا نظر آتا ہے, کأن کترا, گویا کہ اللہ نظر آ رہا ہے. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا. میں باغ میں گیا اور باغ میں جا کر الگ الگ رنگ اور الگ الگ خوشبوؤں والے میں نے پھول دیکھے. کوئی نیلا تھا, کوئی گلابی تھا, کوئی پیلا تھا, کوئی لال تھا, خوشبوئیں بھی سب کی الگ, کوئی پھول چھوٹا کوئی پھول بڑا. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا تو ہر پھول کا رنگ الگ اور ہر پھول کی خوشبو الگ, مگر ہر رنگ میں مجھے تیرا رنگ نظر آیا, ہر خوشبو میں مجھے تیری مہک محسوس ہوئی. تو پھول کو دیکھتا ہے تو اسے وہ پھول نظر نہیں آتا, اسے پھول کو پیدا کرنے والا نظر آتا ہے, فوراً نظر وہاں جاتی ہے. یہ جب مقام مشاہدہ پر پہنچتا ہے, گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری سی ہی رنگت تیری سی ہی بو ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے. میرا آئینہ, میرا اپنا آئینہ, اسے جب میں اٹھاتا ہوں تو اس میں مجھے میری شکل نظر آئے گی. ہمارے مفتی زبیر صاحب مدظل لہم العالی, یہ اپنا آئینہ اٹھائیں گے تو انہیں اپنی شکل نظر آئے گی. تو اللہ کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا تو اللہ کا آئینہ کون سا ہے؟ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے. اس جہان میں جو کچھ بھی ہے وہ تیرا آئینہ ہے. جو بھی مقام مشاہدہ پر پہنچنے کے بعد اس کائنات کے جس ذرے پر بھی نظر ڈالے گا اس میں اسے تو نظر آئے گا. تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غروبت الا وانت فی قلبی ووسواسی. واللہ ما طلعت شمس ولا غروبت, اللہ کی قسم جب جب بھی سورج طلوع ہوا, جب جب بھی سورج غروب ہوا, سورج کے طلوع ہونے کے وقت, سورج کے غروب ہونے کے وقت, اور غروب سے طلوع تک اور طلوع سے غروب تک, میرے دل میں, دماغ میں, وسوسے میں, خیال میں بس تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غروبت الا وانت فی قلبی ووسواسی, دل میں بھی تو اور میرے وسوسے میں اور خیال میں بھی تو. ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور جب جب بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے بیٹھا, بات چیت کرنے کے لیے بیٹھا, تو میرے دوستوں کے درمیان ٹاپک ایک ہی تھی, تو تیری ہی گفتگو. ولا هممت بشرب الماء من زمئن الا رأيت خيالا منك في الكأس. اور جب جب بھی میں نے پانی پینے کے لیے گلاس اٹھایا اور پانی میں میں نے نظر ڈالی تو وہاں بھی مجھے تو ہی نظر آیا. تو اللہ نظر نہیں آتا, اس لیے کہ یہ آنکھیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی, یہ دماغ اللہ کا تصور نہیں کر سکتی. اسی لیے علماء نے, محققین نے, ہماری شریعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرو, اللہ کے بارے میں غور مت کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ کا ذکر ہوگا فکر میں, فکر مخلوقات میں ہوگی, غور و فکر مخلوقات میں, مخلوقات میں غور و فکر کر کے اس کو پہچانو اور اس کا ذکر کرو. اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے کسی کو وہ دل دماغ دیا ہی نہیں ہے جس میں اس کی ذات کا احاطہ ہو سکے. خدا کے باب میں غور کیا ہے, اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, خدا کے باب میں غور کیا ہے, خدا کے باب میں غور کیا ہے, خدا خدا ہے اور کیا ہے. خدا کے باب میں غور و فکر کرنا, بس خدا خدا ہے,
اور کیا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت ہر جگہ کار فرما نظر آئے گی جب یہ دوسرے مقام پر پہنچے گا, مقام مشاہدہ پر. دروازہ بند ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اسے یہ خیال نہیں آئے گا کہ کوئی دروازے کو بند کر رہا ہے, ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہو رہا ہے, وہ اینٹ ہٹ گئی اس لیے دروازہ بند ہو رہا ہے, نہیں, اللہ دروازے کو بند کر رہا ہے. کوئی بیمار ہے تو بارش کی وجہ سے بیمار ہو گیا, رات کو نیند نہیں ہے اس کے, نہیں, اللہ نے بیمار کیا. ہر چیز وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. تو یہ جو دو درجے ہیں, تو مجاہدے کا پہلا درجہ جس کی گرفت میں آ جاتا ہے, مجاہدے کا پہلا درجہ, فرض واجب قابو میں آ گئے, سارے فرائض اور واجبات, حرام سے بچنا, مکروہات تحریمیہ سے بچنا, پورا گرفت میں آ گیا. اور جہاں کہیں کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ. اسے اللہ تعالی شان و صفت احسان کا پہلا مرتبہ عطا فرماتے ہیں, مقام مراقبہ. اور پھر یہ بندہ ترقی کرتا ہے, وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل, سنن, مستحبات, نوافل, ترقی کرتا چلا جاتا ہے, مکروہات تنزیہیہ سے بھی دور رہتا ہے. تو پھر صفت احسان کا دوسرا درجہ اسے نصیب ہوتا ہے جسے مقام مشاہدہ کہتے ہیں. اور جنت میں بھی دو قسم کے درجے ہوں گے, مقام مراقبہ والوں کا الگ درجہ اور مقام مشاہدہ والوں کا الگ درجہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جن کو تم مانگو گے. تو مانگنا تو خواہش پیدا ہونے کے بعد ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خواہش ہونے پر ہی مل جائے گی چیز, تو پھر مانگنے کی نوبت تو آئے گی ہی نہیں. تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کی تمہارے دل خواہش کریں گے, تو خواہش کرنے کے بعد مانگے گا. تو خواہش کرنے پر ہی جب چیز مل جائے گی تو آگے ولکم فیہا ما تدعون کی ضرورت نہیں تھی. اس میں انہی دو درجوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ مجاہدہ کر کے مقام مشاہدہ پر فائز ہوں گے ان کے لیے تو ہے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور جو مجاہدہ کر کے مقام مراقبہ تک ہی رہیں گے ان کے دل میں خواہش آئے گی. تو چونکہ کم درجے کی صفت احسان تھی اس لیے انہیں مانگنا بھی پڑے گا کہ فلاں چیز ہمیں چاہیے. نزولا من غفور الرحیم. لیکن دونوں اس میں مشترک ہوں گے کہ دونوں مہمان اللہ کے ہوں گے اور وہ غفور الرحیم ان کا میزبان ہوگا. اصل چیز میرے بھائیوں مجاہدہ ہے, اصل چیز مجاہدہ. اور سب سے زیادہ کمی اسی میں ہوتی ہے. سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی صحبت ہی سے سب کچھ ہو جائے گا, حضرت کی صحبت ہی سے اگر آٹومیٹکلی معاملات بھی آ جائیں گے, معاشرت بھی آ جائے گی, ساری عبادات بھی آ جائے گی, تو پھر ہماری جنت بھی حضرت ہی کو مل جانی چاہیے. ہمیں ہماری جنت تب ملے گی جب ہم محنت کریں گے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم کے ترجمان حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ راہ پہ چلنا راہ رو کا کام ہے. اس سے پہلے والا مصرع جو ہے اس سے ذہول ہو رہا ہے. پہلے مصرعے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ تو صرف راستہ بتلاتا ہے, شیخ تو راستہ بتلاتا ہے کہ یہ ہے راستہ, اصلاح کا یہ راستہ ہے, تزکیہ کا یہ راستہ ہے, نفس کو امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ بنانے کا یہ راستہ ہے, شیطان کا مقابلہ کرنے کا یہ راستہ ہے. اگر کوئی چیز مرید کو پریشان کر رہی ہے تو شیخ اس پریشانی کو دور کرتا ہے کہ فکر کی ضرورت نہیں آگے بڑھو, فکر کی ضرورت نہیں آگے بڑھو, کیفیات کی طرف توجہ مت کرو, اچھی کیفیت ہے بری کے, یہ شیخ سب جانتا ہے. شیخ تو اتنا کرتا ہے. اور ساتھ میں پھر شیخ کی دعائیں ہوتی ہیں, شیخ کی توجہات ہوتی ہیں, جس کی برکت سے ہمارے لیے یہ راستہ طے کرنا آسان, مدد ملتی ہے. لیکن راستے کو طے خود ہمیں کرنا پڑے گا. اسی لیے اسی لیے چلنے والے کو سالک کہتے ہیں کہ یہ راستے کو طے کر رہا ہے. سالک ہمیں بننا پڑے گا, ہمیں محنت کرنی پڑے گی. مجاہدہ, یہ مجاہدہ شرط ہے. والذین جاہدوا فینا, اور جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا, ہماری خاطر, ہماری محبت کی خاطر, ہمیں راضی کرنے کی خاطر مجاہدہ کرتے ہیں, تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے لیے ہمارے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں. جو کوششیں کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو جب گناہوں سے بچنے کا ایسا موقع آتا ہے اور ان کو مشکل لگتا ہے اور فوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے, شیخ سے رابطے کا بالکل وقت نہیں ہے, تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ ایسے طالبین صادق کو اسی وقت دل میں الہام کر کے راستہ بتاتے ہیں کہ اس گناہ سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. لنہدینہم سبلنا, بہت سارے راستے ہم کھول دیں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے. تو مجاہدے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی نصرت آئے گی, تو وہ محسن ہوگا. اسی لیے آگے کیا فرمایا, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ شانہ محسنین کے ساتھ ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو صفت صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے. تو اصل چیز میرے بھائیوں مجاہدہ ہے. میں آپ کو اس کی مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. ایک طالب علم ہے, وہ امتحان کی تیاری کر رہا ہے اور رات کو 12-12 1-1 بجے تک کتابیں دیکھتا ہے, صبح جلدی اٹھ جاتا ہے, کتابیں دیکھتا ہے. امتحان کے صرف 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں, تھکاوٹ ہے, ساری خواہشات کو قربان کر رہا ہے, دوستوں کو, ٹی وی کو, ریڈیو کو, کھیل کود کو, رات دن بس کتابوں میں لگا ہوا ہے. والد بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا بہت محنت کر رہا ہے, تو والد نے قریب بلایا ایک دن اور پیار سے کہا کہ بیٹا تمہارے امتحان بہت قریب آ رہے ہیں, تو روزانہ 2 اخروٹ کھا لیا کرو اور 1 گلاس دودھ پی لیا کرو, اس سے تمہارے امتحان میں مدد ملے گی اور کامیابی ملے گی. اب یہ تو محنت کر کر کے تھکا ہوا ہی تھا, تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر پہلے سے پتا ہوتا کہ دودھ پینے سے اور اخروٹ کھانے سے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو میں یہ محنت ہی نہ کرتا. اس نے کتابیں بند کر دی اور لگ گیا اخروٹ اور دودھ کے پیچھے. پاس ہوگا امتحان میں؟ پاس نہیں ہوگا. کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ ہے مجاہدہ. اور اخروٹ جو ہے, اخروٹ یہ ہے معمولات, اور دودھ جو ہے یہ شیخ کی صحبت اور توجہ. شیخ کی صحبت بھی ہے, توجہ بھی ہے, اور معمولات کی پابندی بھی ہے, لیکن وہ خود مجاہدے کی کوشش ہی نہیں کرتا, اس کی کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. اور اگر دودھ اور اخروٹ کے بغیر 12-12 1-1 بجے تک پڑھے گا, صبح 3 بجے اٹھ کے پڑھے گا, تو امتحان سے پہلے برن آؤٹ ہو جائے گا, خشکی طاری ہو جائے گی اور مجاہدے میں کامیاب نہیں ہوگا. تو بغیر شیخ کی توجہ اور صحبت کے اور بغیر معمولات کے اگر مجاہدے کی کوشش کرے گا, تو 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے کے بعد پھر وہ مایوس ہو جائے گا, چھوڑ دے گا, نہیں ہو سکے گا. مجاہدہ بھی کرے, فرائض کا اہتمام کرے, واجبات کا اہتمام کرے, سنن موکدہ کا اہتمام کرے, حرام سے بچے ہر حال میں, مکروہات تحریمیہ سے بچے. اور نیچے والا جو مجاہدہ ہے وہ شروع شروع میں جتنا آہستہ آہستہ ہو سکے اسے بھی کرتا چلا جائے, اور جیسے جیسے اوپر والا مجاہدہ گرفت میں آتا رہے, ویسے ویسے اپنے شیخ کی صحبت میں بھی جائے, شیخ کی صحبت میں, شیخ کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کرے اور معمولات کی خوب پابندی کرے جو شیخ نے بتائی ہے. اگر ان تینوں کاموں کو ایک ساتھ لے کر کے چلے گا تو روحانی ترقی ہوگی. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم اسی کو ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں, صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر, یعنی بہت سے سالکین جو ہیں سست طبیعت کے ہوتے ہیں, تو اندر جذبہ تو عشق الہی کا بہت ہوتا ہے, لیکن مجاہدہ تو بہت مشکل ہے. تو وہ آتے ہیں شیخ کی صحبت میں اور پچھلے بزرگوں کے بعض کراماتی واقعات سنے ہوئے ہوتے ہیں, کہ بس ایک نظر ڈالی اور کام ہو گیا. تو اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ حضرت کی نظر کسی دن پڑ جائے گی. اللہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن عادت اللہ یہ ہوتا نہیں ہے. ایسے کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جن واقعات میں مرید نے کچھ نہیں کیا اور شیخ کی توجہ سے اس کا کام بن گیا. بلکہ میرا ناقص خیال تو یہ ہے کہ اگر ایسا واقعہ کسی کے حق میں ہوا ہے کہ شیخ کی نظر پڑی، اس نے کوئی چھوٹا موٹا کام کیا، جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، تو ایک چھوٹا موٹا کام کیا اور شیخ کی توجہ ملی اور کام بن گیا، اس نے بھی ضرور اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا صبر کا مجاہدہ کیا ہوگا جس کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ نے ایسی توجہ سے اسے ولایت کے مقام پر پہنچایا، بغیر مجاہدے کے نہیں ہوتا. تو کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بس شیخ کی توجہ مجھے مل جائے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف ذکر میں لگے رہتے ہیں. ذکر کا مطلب ہے کہ معمولات جو شیخ نے مقرر ہوگی روحانی، یہ نظر ہٹانے سے ہوگی، روحانی ترقی ہوگی زبان کو غیبت کی لذت سے روکنے میں، ترقی ہوگی مجاہدے سے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے تو فرمایا ہے کہ مجاہدہ ہی تصوف ہے، مجاہدہ ہی تصوف ہے. ایک جماعت تصوف کی قائل نہیں ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں تصوف کہاں ہے، تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا، وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا یہ ہے کہ نفس جب اللہ کی طاعت کو بجا لانے میں سستی کرے تو اسے اس طاعت پر مجبور کیا جائے، اور اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچنے میں سستی کرے تو اسے مجبور کر کے اس معصیت سے بچایا جائے. اور آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اور اسی سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی رہتی ہے. اور اگر کوئی صادق مجاہدہ اختیار کرتا ہے، اسے تعلق مع اللہ نصیب ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی مجاہدہ باقی رکھتا ہے اور تعلق مع اللہ میں برکت ہوتی رہتی ہے، اور پھر اللہ نہ کرے ایسا وقت آ گیا کہ اس نے مجاہدے میں سستی اختیار کی، تو پھر یہ تنزلی کی طرف جائے گا، ولایت اس سے سلب کر لی جائے گی. اس لیے میرے بھائیو، یہ مجاہدہ جو ہے، مجاہدہ وہ شرط ہے، اور دونوں قسم کے مجاہدے کرو. وہ جو کمپلزری مجاہدہ ہے، فرض واجب اور حلال اور مکروہ تحریمی سے بچنا، وہ تو ضروری ہے، مگر اس انتظار میں مت رہو کہ جب تک وہ گرفت میں نہ آئے یہ نیچے والا مجاہدہ چھوڑ دے. نہیں، نیچے والے مجاہدے سے دل میں نور کے دیے جلتے ہیں، اور دل کو ایک قسم کی تقویت ملتی ہے جس کے نتیجے میں وہ فرض کام جو آج مشکل تھا، وہ حرام کام جس سے بچنا آج مشکل تھا، ان نوافل اور مستحبات کی برکت سے ایک مہینے کے بعد آسان ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے کام ہم کر سکے کریں، مگر ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کی ولایت یا تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنی زندگی کو معصیت سے پاک نہ کروں. میں اپنے سب دوستوں سے وہاں پر درخواست کرتا رہتا ہوں کہ ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کے لیے ایک نوٹ بک رکھتے ہیں، کسی سے لینا، کسی کو دینا، پورے ہفتے میں مجھے کون سے کام کرنے ہیں، پھر پرائیوٹائز کر کے آج مجھے کون سا کام کرنا ہے. ہم مینج کرتے ہیں اپنی زندگی کو. تو میں ان سے کہتا ہوں، ایک نوٹ بک رکھو صرف گناہوں کے لیے، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچو کہ میری زندگی میں کون سے گناہ ہے، اور ہر ہفتے اس کو دیکھا کرو کہ ان میں سے کس گناہ میں کمی آئی ہے، کون سا گناہ چھوٹا ہے، اور وہ کون سا گناہ ہے جو پہلے ہی نہیں تھا اور اب آ گیا ہے. لکھتے رہو، اس میں لکھتے رہو، اس سے توازو بھی آئے گی، اس سے اپنی حیثیت ہمارے سامنے آئے گی، یہ بھی ایک قسم کا محاسبہ ہے. اور کوشش کرو اور اپنے شیخ کی طرف رجوع کرو، اپنے شیخ کی طرف رجوع کرو اور شیخ کو بتلاؤ کہ میرے اندر ریا ہے، اور شیخ جو رہنمائی کرے
اس پر عمل کرو، شیخ جو رہنمائی کرے اس پر عمل کرو. تو یہ مجاہدہ جو ہے وہ بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں، مجاہدہ بنیادی چیز، اور اس میں معاون دو چیزیں ہیں، معمولات کی پابندی اور شیخ کی صحبت. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بہتر رہے گا کہ اس میں دو چیزیں معین ہیں، معمولات کی پابندی اور دوسری چیز بری صحبت سے بچنا، اچھی صحبت کو اختیار کرنا، اس میں بھی بطور خاص اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرنا. جہاں کہیں آپ جاؤ بری صحبت سے بچو، بری صحبت. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ اچھی صحبت ہم کہاں لینے جائیں، دیہات میں ہم ہوتے ہیں وہاں اچھی صحبت نہیں ملتی. لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں کو تلاش کرو، تو ہر شہر میں تو کوئی خلیفہ ہوتا نہیں. تو حضرت فرماتے تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ کام دو ہیں، کام دو ہیں، ایک ہے زہر سے بچنا اور دوسرا ہے دوائی لینا. تو بھائی اگر دوائی نہیں مل رہی ہے تو کم سے کم زہر سے تو بچو، کم سے کم بری صحبت سے تو بچو. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی صحبت ہم کہاں سے لائیں، تو تم یہ سوچو کہ ہمارے گاؤں میں پانچ وقت کی اذان دینے والا مؤذن بھی مجھ سے اچھا ہے، اس کے پاس جا کے پانچ منٹ بیٹھ جائے کرو. بری صحبت سے بچو، اچھی صحبت کو اختیار کرو، اور اچھی صحبت میں بھی اپنے شیخ کی صحبت بطور خاص، اپنے شیخ کی صحبت. اور اپنے شیخ کی صحبت میں آؤ کس نیت کے ساتھ؟ طلب لے کر، محتاج بن کر، اور ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور عقیدت کے ساتھ، اور ساتھ میں معمولات کی پابندی. معمولات کی پابندی، اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. معمولات کی پابندی، تو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر کیا ہے، صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر. اس کو اب سمجھا رہا ہوں، یہ تین کام ہمیں کرنے کے ہیں، ان میں سے ایک کام اصل ہے، ایک کام اصل، دوسرے دو کام سے یہ کام آسان اور ممکن ہو جائے گا. اور دوسرے دو کام اگر نہیں کریں گے اور صرف مجاہدے کی ہم کوشش کریں گے تو یہ ناممکن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ممکن ہو تو بہت مشکل، بہت مشکل، بہت دیر کے بعد وہ بھی. اس لیے یہ دو کام ضروری، ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائے چلتے چلتے، مایوس ہو جائے، کسی ورطے میں آ جائے شیطان اور نفس کے. اس لیے یہ تین کام ضروری. ابھی جو شیخ کے پاس آنا ہے ہر مہینے، تو ہر مہینے کی تو مجلس ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے شیخ کی جہاں کہیں آپ کو صحبت مل جائے. آج کل ایک کمی یہ ہے کہ لوگ ایسے شیخ کو تلاش کرتے ہیں جو بہت اچھی تقریر کر سکتا ہو، اور مجلس کا مقصود ہی تقریر سننا ہوتا ہے، واعظ سے مزے لینا ہوتا ہے، صحبت. اس لیے وہ جس مضمون کو بیان کر رہا ہے اگر ہمارے سروں پر سے بھی جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. ہمیں دو فائدے ہونے والے تھے، ایک تو ہمارے شیخ کی صحبت، اور دوسرا اگر مضمون بھی سمجھ میں آ جاتا تو علم میں اضافہ ہوتا، کچھ راہیں اور کھلتی. لیکن چلو بھائی وہ چیز نہیں ملی، اصل چیز مل گئی ہے، صحبت. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دن حضرت تشریف فرما تھے مجلس میں اور ایک لفظ نہیں بولے، ملفوظات چلتے رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولے، اور خاموش مجلس رہی. اور جب مجلس کا اختتام ہوا، نماز کا وقت قریب ہوا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی نماز کی تیاری کرو، اور فرمایا کہ جانے سے پہلے ایک بات سن جاؤ، جن کو ہماری خاموشی سے آج فائدہ نہیں ہوا وہ یہاں نہ آئے، اس لیے کہ ان کو ہماری تقریر سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. اصل فائدہ تو صحبت سے ہوتا ہے. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک سیکنڈ کے لیے آ جائے، چاہے وہ کوئی بات سنے نہ سنے، اس کا روحانی مقام صرف اس صحبت کی وجہ سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ امت میں پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اب حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی میرے اوپر بہت شفقتیں رہی ہیں، اور حضرت نے دو تین بزرگوں کے نام لیے، حضرت کے خود کے شیخ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی شفقت رہی ہے جب بھی انگلینڈ آئے، اور مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کی بہت شفقتیں رہی ہیں، سبھی اکابر کی شفقتیں رہی ہیں. میں ابھی لیسٹر میں کچھ دوست ملنے کے لیے آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اس کا تو میں انکار کر نہیں سکتا, یہ تو ناشکری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس زمانے کے بڑے بڑے بزرگوں کو میری طرف متوجہ کر دیا, بہت بڑی تعداد میں. لیکن بس میں اتنا نکما تھا کہ اتنے سارے بزرگوں کی توجہات کے بعد بھی جہاں تھا وہاں نہیں رہا بلکہ اس سے بھی نیچے گرا. اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرما دے, اللہ تعالیٰ شانہ فضل فرما دے. تو حکیم اختر صاحب کا یہ شعر ہے کہ صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر, مگر مگر سے قید لگا دی کہ آپ اگر آئیں گے تو نسبت تو ملے گی اور اس طریقے سے آنا پڑے گا جس طریقے سے میں نے سمجھایا, مگر آپ کو دو کام کر کے آنا پڑے گا, ایک مجاہدہ, ایک مجاہدہ اور دوسرا معمولات کی پابندی. اب آپ ابھی چلے جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ حضرات وہ ہوں جن کی مہینے مہینے کے بعد ہی ملاقات ہوتی ہو حضرت مفتی صاحب کے ساتھ. میں وہ بات کہہ رہا تھا وہ بیچ میں رہ گئی کہ شیخ کی صحبت کا مطلب یہ ہے کہ صرف تقریر سننا نہیں. اگر آپ کو ایسا پتا چلا کہ میں آج گھر میں فارغ ہوں اور ہمارے شیخ فلاں مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں, تو چلو آج میں اپنی نماز اس مسجد میں جا کے پڑھتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے شیخ بھی اس مسجد میں ہوں گے میں بھی وہیں ہوں گا, تو یہ 15-20 منٹ مسجد میں قیام جو ہے نماز کے لیے یہ میرے شیخ کی صحبت میں ہو جائے گا. اب شیخ کو بھی پتا نہیں ہے کہ میرا مرید میری صحبت کے لیے آیا ہوا ہے, لیکن شیخ کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ شیخ موتی نہیں ہے, شیخ تو قاسم ہے, دینے والا اللہ ہے. اسے پتا چل گیا کہ آپ شیخ کی صحبت کی غرض سے آئے تھے, اب وہ ضرور قاسم کو آرڈر کرے گا اور قاسم کے ذریعے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ دے گا. بہت سے مرید جو ہیں وہ اپنے شیخ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے بہت اندر اندر گھسنے کی بیچارے کوشش کرتے ہیں, اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شیخ کے کچھ مقربین ہوتے ہیں اور ان مقربین میں سے اکثر مقربین ہوتے ہیں, چھوٹی کاف کے ساتھ, اکثر مقربین دوسروں کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسے خادم عطا کیے تھے, ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میں اور جن جن حضرات کا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رہا وہ یقیناً ڈاکٹر صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بہت بڑا محسن سمجھتے ہوں گے. وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ہر آنے والا زیادہ سے زیادہ ہمارے حضرت کے قریب پہنچ جائے اور ہمارے حضرت سے فائدہ اٹھا لے. انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی قریب ہو رہا ہے اور حضرت کی کچھ زیادہ ہی توجہ اس کی طرف مبذول ہو رہی ہے, بلکہ وہ متوجہ کرتے تھے کہ حضرت میں بہت یاد کر رہے تھے, بار بار یاد کر رہے تھے, آپ ذرا رات کو بھی آ جاتے تو اچھا ہوتا, متوجہ کرتے تھے. خادم تو ایسے ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے شیخ کے سینے میں جو عشق الہی کی آگ رکھی ہے اس کا حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہو. تو بیچارے بعض لوگ بہت کوشش کرتے ہیں اور جب وہ شیخ کے قریب نہیں پہنچ پاتے, کبھی کبھی خدام سبب بن جاتے ہیں اور کبھی یہ کہ شیخ کے ساتھ مزاج میں مناسبت نہیں ہوتی. بعض مرید بیچارے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم سے ہمارے شیخ کوئی خدمت نہیں لیتے, تو اس میں مزاج کی مناسبت کا ہونا بھی ضروری ہے, مزاج ہر ایک کا نہیں ہوتا. تو آپ فکر نہ کریں, آپ اپنے شیخ کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں اور جو آپ کو فیض دینے والا ہے آپ کے شیخ کے واسطے سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, آپ وہ کام کیجئے جو آپ کے ذمے ہے. جب فیض دینے والا فیصلہ کرے گا کہ اب فیض دینے کا وقت آ گیا ہے, یہ مقام احسان تک پہنچ گیا ہے, تو آپ کے شیخ کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر آپ کی طرف ضرور متوجہ کر دے گا. دینے والا تو وہ ہے, شیخ نہیں ہے, لیکن شیخ چونکہ قاسم ہے اور شیخ ہی سے ملتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیتا تو اللہ ہے, اور آیت قرآن کی بڑی, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, کہ صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی تزکیہ نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ موتی اللہ ہے, لیکن چونکہ شیخ قاسم ہے تو حکیم صاحب یہ فرماتے تھے کہ دیتا تو سیٹھ ہے, لیکن سیٹھ سے ملے گا اسی وقت جب دروازے پر جائے گا. دروازے کے بغیر سیٹھ کے
کے ہاتھ سے نوٹ ہاتھ میں نہیں آئے گی. دیتا اللہ ہی ہے مگر شیخ کو دروازہ ماننا پڑے گا اور اس دروازے تک جانا پڑے گا. اس لیے شیخ کا دامن مضبوطی سے تھامنا تو بہت ضروری ہے, بہت ضروری. لیکن شیخ کی صحبت میں آنے سے پہلے اپنی جو دل کی کھیتی ہے اس کھیتی کو ہموار کر کے اور اس کھیتی کو صاف کر کے, کنکروں سے اس کو صاف کرے, اس کھیتی کو کنکروں سے صاف کرے, اس کھیتی کو جو خود رو پودے ہیں جنگلی درخت ہیں ان سے صاف کرے. اور صاف کیسے کرے؟ مجاہدے کے ذریعے اور معمولات کی پابندی سے. تو اب چلے گئے, آئندہ مہینے آنا ہے, اس ایک مہینے مجاہدے پر محنت کرو, مجاہدے پر محنت کرو, معمولات کی پابندی کرو. اب زمین کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ صلاحیت پیدا ہوئی. اب جب آئے تو محسوس ہوا کہ اس مرتبہ تو پوری مجلس میں کچھ کیفیت ہی اور تھی. لیکن مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو کیفیت ویسی ہی ہو گئی. معلوم ہوا کہ ابھی زمین پر جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی نہیں ہوئی. جاؤ پھر مجاہدہ کرو اور معمولات کی پابندی کرو, پھر آؤ شیخ کے پاس. تو اب ایسا لگے گا کہ مجلس میں بھی بہت کیفیت رہی اور مجلس کے بعد جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں وہاں تک پہنچنے تک کیفیت رہی. اب زمین اور زیادہ بہتر ہو گئی. جاؤ اور مجاہدہ کرو, مجاہدہ کرو, معمولات کی پابندی کرو. اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے تک کیفیت رہی. ایک وقت آئے گا کہ گھر جانے تک کیفیت رہی. ایک وقت آئے گا کہ دو تین دن تک کیفیت رہی. آپ مجاہدے کو جاری رکھو, معمولات کی پابندی کو جاری رکھو, دل کی کھیتی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ شیخ کے قلب سے جو بیج آپ کے دل میں پڑے گا اللہ کی محبت و معرفت کا, وہ ایک تناور اور پھلدار درخت کی شکل اختیار کر جائے گا. پھر آپ بازار میں ہوں گے, غفلت کی جگہ پر ہوں گے, وہاں پر بھی کیفیت وہی ہوگی جو شیخ کی مجلس میں آپ کو نصیب ہوتی ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر اجتناب معصیت ہو, ذکر کا تکرار ہو. اجتناب معصیت سے مراد مجاہدہ ہے اور ذکر کا تکرار ہو اس سے مراد معمولات کی پابندی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اخیر میں ایک واقعہ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے, بہت خشک مضمون تھا. ایک اللہ والا جس کا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا, وہ بیچارہ کہیں جا رہا تھا درویش قسم کا, بارش بہت گر رہی تھی, تو وہاں سائٹ پر فٹ پاتھ پر ایک جوڑا میاں بیوی دونوں کھڑے تھے ٹیکسی کے لیے, گاڑی کے لیے. بارش بھی تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی برس رہی تھی, پہلے بہت ہو چکی تھی. چلتے چلتے بیچارے ان کا وہاں ایک کھڈا تھا, اس پر اس میں پاؤں پڑ گیا تو چھینٹے جو ہے وہ بیگم کے ڈریس پر گرے. اب وہ میاں جو ہے وہ اپنی محبت کے اظہار کے لیے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے زور سے ایک تماچا اس اللہ والے کو رسید کر دیا. اسے کیا پتا کہ یہ اللہ والا ہے. انہوں نے بیچاروں نے معذرت کی اور معذرت کر کے آگے چلے گئے. میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس محنت کے سلے میں آپ کو اللہ ملے گا انشاءاللہ, اور جب اللہ مل جائے گا تو سب کچھ آپ کا ہے. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں, سب کچھ ہے. ہم ہمارے مفتی صاحب کی مثال لے لیتے ہیں کہ مدرسہ ہے, دارالافتاء میں صدر ہے, حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں, عزت ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ اللہ راضی نہیں ہے, میں مہمان ہوں یہاں آیا ہوں, اکرام عزت سب کچھ, اللہ راضی نہیں ہے, تو تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں. اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے, اللہ ہمیں مل جاوے. اور یہ مجاہدہ, معمولات کی پابندی, بری صحبت سے بچنا, اچھی صحبت کو اختیار کرنا, اور بار بار اپنے شیخ کی صحبت میں آنا اور اطلاع اور اتباع کا معاملہ کرنا, اس سے اللہ ملے گا. اور اللہ ملے گا تو پھر ایسا ہوگا, زندگی ایسی ہوگی. وہ بیچارہ صبر کر کے آگے بڑھ گیا. آگے بڑھا تو وہاں ایک صاحب سٹول پر گرم گرم کھیر بیچ رہے تھے, بارش کا موسم تھا. تو انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ آج سب سے پہلے جس شخص پر میری نظر پڑے گی اسے میں مفت میں ایک پیالہ کھیر پلاؤں گا.
یہ بیچارہ تماچا کھا کر کے آگے بڑھا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ سب سے پہلا وہی تھا تو نظر پڑی, کہا کہ بھائی ادھر آؤ, اسے بھی بتانا یہ اللہ والا ہے. اب گرم گرم کھیر اس نے پیش کی تو دل سے تار تو جڑا ہوا تھا اللہ سے, تو دل دل میں کہنے لگے کہ آپ بھی عجیب ہیں, کبھی تماچا کھلاتے ہیں اور کبھی گرم گرم, گرم کھیر پلاتے ہیں. بہرحال بیٹھا, ذرا غم میں بھی تھا اور کھیر پی رہا تھا, وہیں بیٹھا رہا گرم گرم کھیر پی رہا تھا کہ وہ جو عورت ہے اس کے خاندان والے عورت کو لے کر کے وہاں پہنچ گئی اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. یہ پھر گھبرایا بیچارہ کہ اللہ ہی خیر فرمائے, اب تو یہ پورا خاندان ہی آ گیا. کہا کہ بھائی کیا ہوا, تو کہ تو نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. عورت نے الزام لگایا کہ اس نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے. بھائی کیا ہوا, تو کہ یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں ایک درویش جا رہا تھا, میرے شوہر نے اس کو تماچا مارا, تو اس نے میرے شوہر کے لیے بدعا کی ہوگی, جس کے نتیجے میں ہم جب گھر پہنچے اور میرا شوہر سیڑھی چڑھ کر اوپر جا رہا تھا تو وہ پھسلا اور پھسل کر گردن پہ گرا اور گردن ٹوٹی اور وہ مر گیا. تو یہ عورت اس کو عقیدت تھی اس کے ساتھ, اسی لیے کہنے لگی کہ وہ اسی کی بدعا کی وجہ سے مرا ہے, تو یہ قاتل ہے. کہا کہ اچھا اچھا اب سمجھ میں آیا. تو دریش بولا کہ میں بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارے کپڑے پر مجھ سے چھینٹے گر گئے, تو تمہارا جو عاشق تھا اسے غیرت آئی اور اس نے مجھے تماچا مارا, اور تمہارے عاشق نے مجھے تماچا مارا تو میرے عاشق کو غیرت آئی, اس نے تمہارے شوہر کو تماچا مارا. اللہ کے بن جاؤ, دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اللہ کا بننے کے لیے طریقہ یہی ہے, مجاہدہ, صحبت شیخ اور ذکر کا تکرار. اللہ تعالیٰ شانہ یہ دولت مجھے بھی نصیب فرمائے. طبیعت بھی میری علیل چل رہی ہے اور اتنی امید بھی نہیں تھی کہ اتنی تفصیلی تقریر ہو جائے گی. آپ سب حضرات کی محبت ہے, یہاں ارباب نسبت لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال بہت ہی مسرت ہوئی, تزکیہ سے لوگ بہت غفلت برت رہے ہیں اس دور میں, اور اسی کا خمیازہ ہم پوری دنیا میں بھگت رہے ہیں. تو سب ہی کو یہ تزکیہ, جیسے پانچ وقت کی نمازیں ہر شخص کے لیے فرض ہے, اسی طرح دل کی اصلاح ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. اور یہ کوئی شعبہ نہیں ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں تعلیمی شعبے میں ہوں, تو میں چونکہ دارالعلوم میں پڑھا رہا ہوں اس لیے مجھے یہ تزکیہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. نہیں, جیسے مدرسے میں جو پڑھا رہا ہے اس کے لیے بھی پانچ وقت کی نمازیں فرض ہے, ریلیف کا کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی پانچ وقت کی نمازیں فرض ہے, دعوت و تبلیغ میں مشغول ہے اس کے لیے بھی پانچ وقت کی نمازیں فرض ہے, افتاح کا کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی پانچ وقت کی نمازیں فرض ہے. اسی طرح جو جس شعبے میں بھی لگا ہوا ہو اس کے لیے اپنے دل کا تزکیہ کرانا فرض عین ہے. رہی بات شعبے کی کہ ہر شخص اپنے اپنے شعبے پر توجہ دے, یہ تو کام کرنے والوں کے لیے ہے کہ جیسے مفتی سعید صاحب جو ہیں اس شعبے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تب ان کے لیے کہا جائے گا کہ بھئی یہ دین کا یہ کام کر رہے ہیں, یہ ان کا شعبہ ہے, تو یہ پوری توجہ خانقاہ کی طرف اپنی مبذول کریں. اور کوئی دعوت و تبلیغ میں ہے تو وہ پوری توجہ دعوت و تبلیغ میں مبذول کرے, وہ خانقاہ کو لے کر نہ بیٹھے. اور اگر کوئی حدیث پڑھا رہا ہے تو وہ پوری توجہ حدیث کی طرف مبذول کرے, وہ خانقاہ کو لے کر نہ بیٹھے اگر نہیں کر سکتا ہے تو. لیکن جہاں تک اپنی انفرادی اصلاح کا تعلق ہے وہ ہر شخص کے لیے فرض ہے. اس میں بھی مغالطہ ہو جاتا ہے, بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ الگ الگ شعبے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چونکہ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں کسی سے مرید ہو کر اپنی اصلاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم چونکہ مدرسے میں تدریس میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اپنی اصلاح ہر ایک کے لیے فرض ہے. ہاں, آپ اس کو باقاعدہ ایک کام کی شکل بنائیں نہ بنائیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ بہت مبارک فرمائے حضرت مفتی صاحب کے فیوز میں, علوم میں بہت برکت عطا فرماوے, ان کے فیض کو بہت عام فرماوے. ہمارے حضرت مفتی زبیر صاحب تشریف لائے ہیں, اللہ ان کے فیوز اور علوم کو بھی بہت عام فرمائے, تام فرمائے. اور بھی مجازین بزرگوں کے یہاں تشریف فرما ہیں, ہوں گے جن کو میں جانتا نہیں, اللہ تعالیٰ سبھی کے فیوز کو بہت عام اور تام فرمائے. اور آپ سب حضرات سے میں یہ درخواست بھی کروں گا, ہوں تو چھوٹا, کہ اس کام میں لگو, اس کام کو بڑھاؤ. یہ توازو کا وقت نہیں ہے. تزکیہ کی طرف امت کو ہم لائیں گے تو اللہ تعالی شانہ کے یہاں فیصلے مسلمانوں کے حق میں انشاءاللہ ہوں گے.
اللہ تعالی شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على سيدنا محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وازواجه وذريته كما صليت على سيدنا كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والبقام محمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبينا قومه ورسولنا أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما جعلتها على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله تحيات لله وصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. التحيات لله زاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. اللهم اغفر لنا واهدنا. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله تحيات الله صلوات الله زاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات زاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله
Just one correction, our next majlis After Sarah mentioned 10th of February, it will be 13th of February, inshallah. Jumadul Ula.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي الكريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو معاف فرما اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے اے ارحم الراحمین ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنی معرفت عطا فرما اپنا تعلق خاص نصیب فرما اپنے مقربین بارگاہ میں شامل فرما اے ارحم الراحمین اپنا عشق نصیب فرما اے ارحم الراحمین اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما شیطان اور نفان اور نفس کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان فرما اے ارحم الراحمین تیری رضا نصیب فرما تیری رضا نصیب فرما اے اللہ راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا اے ارحم الراحمین اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ